الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا، لیس البر ان تولوا، کہ اسلام چند مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر حصے سے. اسلام ہر جگہ ساتھ ہے، گھر میں، بازار میں، تجارت میں، معاشرت میں، اس کا تعلق زندگی کے ہر حصے کے ساتھ ہے. اور نیکی کی زندگی جو ایمان کی بنیاد پر ہو، وہ اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اس کا تعلق بدن سے بھی ہے، اس کا تعلق مال سے بھی ہے. اور یہی جو خوبیاں اختیار کرتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں، وہ تقوی والے ہیں. پھر اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ انسان، اسلام عدل کا قانون، عدل کا دین ہے. اسلام عدل کا دین ہے، جہاں اس کے اندر عدل ہی عدل ہے وہاں ایک قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے. خواہ قاتل اپنی نسبی اور خاندانی اور اپنی مالی حیثیت سے کتنا ہی بڑی حیثیت کیوں نہ ہو، لیکن مقتول کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. اور اس اسلام کے اس قصاص کے قانون میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے، انسانی زندگی کا تحفظ ہے. دنیا کے اندر آج بھی اگر اسلام کا یہ حکم زندہ اور نافذ ہو جائے تو نہ جانے کتنوں کی زندگیاں بچ جائیں. اور دنیا کفر آج لگی ہے کہ سزائے موت کو کالعدم ہی قرار دیا جائے، اور سزائے موت کا قانون ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے. اور اسلام جس کی بنیاد وہی پر ہے، اور بھیجنے والا اللہ ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، اس نے ایک قانون بتایا ہے قصاص کا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس میں انسانی زندگی کا تحفظ ہے. جب قاتل کو پتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو وہ ہزار بار قتل کرنے سے پہلے سوچے گا، ہزار بار قتل کرنے سے پہلے سوچے گا. اور اس طریقے سے انسانی زندگی کا تحفظ ہو جائے گا. پھر جانے والے سے کہا کہ جب دنیا سے جاؤ تو اپنے مالی امور کے اندر وصیت کر کے جاؤ، اور اگر اس وصیت کرنے کے بعد والے نے اس کے اندر بیان کرنے میں ناانصافی کی تو اس کی مذمت ہے. ہاں اگر وصیت کرنے والا خود زیادتی کر لے تو پھر اس کے اندر انصاف کے تقاضوں کی رعایت رکھی جائے گی. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، جس میں دنیا آخرت کی خیریں پوشیدہ ہیں. روزے کے اندر واقعی یہ تاثیر موجود ہے، بشرطی کہ اس کے اندر اس کی آداب اور اس کی شرائط کی رعایت رکھی جائے، تو روزہ اپنی یہ تاثیر دکھایا کرتا ہے، اور تقوی کا جوہر اہل ایمان کو نصیب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا یہ روزے چند دن کے لیے ہیں، نہ یہ کہ ساری زندگی تم نے رکھنے ہیں. سال کے چند دن ہیں، اس میں بھی اگر کوئی مریض ہے اسے رخصت ہے، کوئی مسافر ہے، شریعت نے اس کے لیے بھی آسانی قیدا فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب بندہ میرے بارے میں پوچھے تو صاف کہہ دو کہ اللہ بہت قریب ہے، تم اس پر اسے بلاؤ اور اسے پکارو، لیکن پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو، تمہاری فریاد اور تمہاری پکار سنی جائے گی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر روزی کی حالت کے اندر فرمایا کہ رات کے اندر مرد اپنی زوجیت کا حق ادا کر سکتا ہے، البتہ اعتکاف کے دنوں کے اندر وظیفہ زوجیت ممنوع ہے. اور پھر اسلامی چاند کے بارے میں فرمایا کہ حلال قمری جو ہے تاریخ، اس کی حفاظت دین کے بہت سارے احکام کے لیے بہت ضروری ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر کفار کا اس بات پر اعتراض اور جہاد پر تنقید کرنا، تو فرمایا کہ جہاد پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے رویے پہ غور کرو، تم کتنی ناانصافی کر رہے ہو، اور تم نے دنیا کے اندر کیسا ظلم و ستم کر دور کر رکھا ہے، اور ہر ایک کی عزت اور جان مال غیر محفوظ ہو چکی ہے. تمہارا یہ فتنہ بردازی اور فتنے کا پھیلانا یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان سے کہا کہ تم اگر اللہ کے دین کے دفاع کے لیے مال خرچ کرتے رہو گے تو اس میں تمہارا تحفظ ہے، اور تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے. پھر کوئی شخص احرام باندھے اور حج کرنے کو جائے تو اس کی ہدایت ذکر فرمائی ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ جا سکے تو پھر احرام اتارنے کے لیے اسے ایک دم دینا پڑے گا، اور حج کرنے کے لیے کوئی چلا جائے تو اس کے اندر مساوات کی رعایت رکھنی پڑے گی، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کو منا بھی جانا ہوگا، عرفات سے ہی لوٹنا ہوگا، مزلسہ بھی جانا ہوگا، پھر منا کے اندر چند دن خوب اللہ کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کرنی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی ہٹ دھرمی اور تکبر انہیں ہدایت سے محروم کر رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو، اسلام میں آدھا اور کچھ حصہ نہیں بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام کو تقسیم مت کرو، اپنی زندگی کو تقسیم مت کرو کہ کچھ برادری کے لیے، کچھ اسلام کے لیے، کچھ سوسائٹی کے لیے، کچھ اللہ کے لیے۔ اسلام پورے داخل ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، اور پورے پورے اسلام پہ داخل ہو جاؤ۔ پھر اسی کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے پھر اسے سزا دی۔ اہل ایمان پر یہ آزمائشوں کا سلسلہ آتا رہے گا، اور پہلے بھی اہل ایمان پر یہ آزمائشوں کا سلسلہ آیا، یہاں تک کہ آزمائشوں میں وہ یہ کہہ بیٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے روزہ فرض ہے اور جیسے جسے کہیں کہ نماز فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے فریضہ جہاد بھی فرض فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوں، حقیقت میں اس کے اندر بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جن تمہیں پسند کرتے ہو، حقیقت میں ان کے اندر تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کفار سے قتال کرو، اور ان کا یہ پروپیگنڈا کہ مسلمان عزت والے احترام والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے، تو فرمایا احترام کرانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں بھی مسلمانوں کی مقدس مقامات کا احترام کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کی مقدس شخصیات کا احترام کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا محترم دین اس کا احترام کرنا پڑے گا، پھر انہیں بھی احترام ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، فرمایا اپنی ضروریات سے بچا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر خاندانی زندگی کے متعلق ہدایت دی، اور اس میں بنیادی چیز میاں بیوی کی زندگی ہے، اور اس میں فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی کافرہ کو اپنی زوجیت کے دائرے میں لے کے آئے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کسی کافرہ کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، اگرچہ وہ حسن و لحاظ سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے وہ کافر سے زوجیت کا رشتہ قائم کرے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زوجیت کا رشتہ اسلام میں وہ حسن پر اور مال اور دولت پر اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اخلاق اور دین کی بنیاد پر ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر ازواج زندگی کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر مرد اپنے بیوی کے قریب زوجیت کا حق ادا کرنے کے قریب نہ جائے، اس لیے کہ اس وقت اس کے خون میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس سے دونوں کی صحت کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، عورت مرد کے لیے کھیتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر باہمی ایسا رشتہ قائم فرمایا، قرب کا اور آپس میں باہمی اعتماد کا ایسا پیارا رشتہ ہے کہ وہ اس کے لباس ہیں اور مرد عورت کا لباس ہیں۔ اور یہ تشبیہ دینے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جیسے لباس اندر کے خامیاں چھپا دیا کرتا ہے، اندر کے عیب کو چھپا دیا کرتا ہے، میاں بیوی کی باہمی الفت اور محبت اور باہمی اعتماد کی زندگی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا کرتی ہے، اور ایک دوسروں کی کمزوریوں کو چھپا دیا کرتی ہے۔ یہی حقیقی حسن ہے ایک بیوی کا، اور یہی بلند کردار ہے ایک مرد کا کہ وہ آپس کے اندر ایسی الفت اور محبت کے ساتھ رہیں تو ایک دوسروں کے عیب کو خامیوں کو چھپا لیں۔ اور اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، اگر کسی وجہ سے باہمی ازواج زندگی کا نبھا نہ ہو سکے تو شریعت نے اس کا راستہ طلاق کا بتایا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی زیادتی ہوتی تھی، کہ 100 100 بھی طلاقیں دی جاتی تھی لیکن پھر بھی عورت کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا. اسلام نے اس معاملے میں قانون سازی کی ہے, فرمایا 3 طلاقوں کے بعد پھر اسے اپنے رشتے میں نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر 2 تک دی تو رجوع کیا جا سکتا ہے اور واپس اس کے پاس اس کو اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر 3 دے دی پھر اسے اپنے زوجیت کے حق میں نہیں دے سکتے. اگر اس نے اپنے کسی اور مرد سے شادی کر لی پھر اس نے اپنی برضائے رغبت پھر طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا, واپسی میں یہ پھر عورت اپنے پہلے شوہرت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. یہ سب اللہ کے حدود ہیں اور اللہ کے حدود ہدایت رکھنے والے ہی اہل تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ سب کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر فرمایا کہ او بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کے دودھ پلانے کی عمر 2 سال تک ہے, اور اس کی کفالت کی اخراجات کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے, اور اگر ان کا باہمی میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جائے تو بچے کو ضائع ہونے سے اور اس کی حقوق ان کی حقوق تلفی سے بچا جائے, اور ماں ہی اس کا دودھ پلانے کے سب سے زیادہ حقدار ہے, اور وہ اس پر اگر اخراجات لینا چاہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ اس پہ وہ خرچہ بھی لے سکتی ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن ہیں, اور دوران عدت نکاح کا پیغام منگنے کی باتیں مناسب نہیں ہیں. ہاں اگر جب عدت پوری ہو جائے تو یہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے, اور اس کو معاشرتی عیب سمجھنا یہ بہت بری بات ہے, یہ عورت کا حق ہے. ہاں اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو طلاق کی عدت 3 ماہواریاں ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر لوٹ کر پھر موضوع آیا جہاد کا, فرمایا جہاد سے فرار زندگی سے محبت ہے, ذرا جہاد سے فرار کی وجہ زندگی سے محبت ہے. اور ساتھ یہ بتایا کہ موت میدانوں میں نہیں لکھی گئی, اور موت تلواروں کے سائے کے نیچے نہیں ہے, بلکہ موت تو گھر میں بھی آ جا کرتی ہے, سڑک پر بھی آ جا کرتی ہے. پھر اس پر 2 واقعات سنائے کہ ایک قوم میں طاعون کی بیماری آئی, وہ قوم بستی سے نکل کھڑی ہوئی تدبیر کی جان بچانے کے لیے, لیکن جہاں پہنچی موت نے انہیں وہاں بھی دبوچ لیا, تقدیر تدبیر پہ غالب آ گئی, اسی بات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حضرت لوط کی قیادت میں وہ میدان میں آیا, جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دے دی, بڑے لشکر کو شکست دے دی, اس لیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت, چونکہ ان جہادی صفات سے وہ جماعت آراستہ تھی تو اللہ کی مدد اور نصرت نے ان کے ساتھ مدد ساتھ دیا. پھر حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے فضیلت دی ہے, کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا, کسی سے اللہ نے کلام فرمایا, کسی کو اللہ رب العزت نے لاٹھی کا معجزہ دیا, کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو خلیل اللہ بنایا, کسی کو حبیب اللہ بنایا. اور ایمان والے سارے رسولوں کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتے ہیں اور ان کو سچا مانتے ہیں, اور کافر انبیاء میں تفریق کرتے ہیں, بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دنیا ہی کے اندر اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی آخرت اپنی عاقبت بنا لو, وہاں تجارت کا سودا نفع نقصان کے سارے سلسلے نہیں ہوں گے, کمائی کا سلسلہ دنیا کا میدان ہے. اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا تذکرہ ہے جو ایک چھوٹی سی سورت ہے, چھوٹی سی آیت ہے, لیکن عظمت کے لحاظ سے اس آیت کا قرآن میں بڑا مقام ہے. اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ کا 17 بار تذکرہ ہے, کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً. یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت کی عظمت یہ سورت کے اندر, اس آیت کے اندر اس کی بڑی عظمت ہے اس سورت کی آیت الکرسی کی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام میں زبردستی نہیں ہے کسی ہندو اور عیسائی کے سر پہ تلوار رکھ کر اسے کہا جائے کلمہ پڑھ لو, یہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو اس آیت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان جو چاہے کرتا رہے اور اسے روکا نہ جائے اور اس کے لیے روک ٹوک کا انتظام نہ ہو. نانا جس طریقے سے زبردستی کسی کو فوج میں داخل نہیں کیا جاتا اور بھرتی نہیں کیا جاتا, لیکن جب فوج میں داخل ہو جائے اور بھرتی ہو جائے اور پھر قانون فرضی کرے تو اس کا کورٹ مارشل ہوا کرتا ہے. اسلام میں داخل کرنا تو زبردستی نہیں, لیکن جب اسلام میں آ گیا اور پھر اسلام کا چہرہ اگر اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی تو پھر اسلام میں حدود بھی ہیں, تحذیرات بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, وہ سب چیزیں موجود ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر دو واقعات کا تذکرہ ہے. ایک نمرود کا تذکرہ جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اللہ کی وحدانیت سمجھائی. اور دوسرا ایک نبی کا تذکرہ, وہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں, حضرت عزیر دیکھا بستی الٹی پڑی ہے, سب مردہ پڑے ہیں, یہ خیال آیا اللہ تو انہیں کب زندہ کرے گا. اللہ رب العزت نے اس نبی پر موت طاری کر دی اور ساتھ ان کے گدا بھی تھا اور ساتھ اس کا کھانا بھی تھا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, 100 سال کے بعد اس نبی کو اللہ نے پھر زندہ کیا. وہ گدا وہ سڑ گیا, وہ ریزہ ہو گئی اس کی ہڈیاں, لیکن وہ کھانا جو تھا ویسے کہ ویسا اللہ نے محفوظ رکھا. اللہ اللہ ہے, اللہ اپنی شان کے ساتھ ہے اور آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, جو فرمایا اللہ میاں مجھے یقین ہے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کیسے زندہ کریں گے, آنکھوں سے دیکھوں کیسے زندہ کریں گے. فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کر, چند پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لے اور مانوس کرنے کے بعد پھر انہیں ذبح کر لے اور پھر ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دے اور پھر ان پرندوں کو بلا, پھر دیکھ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا اور مختلف پہاڑوں پہ ان کا گوشت ہڈیاں رکھ دی. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا تو کیا دیکھتے ہیں, فضاؤں کے اندر ہڈیاں بھی جڑتی ہیں, گوشت بھی آتا ہے اور اس پر بھی لگتے ہیں اور اس پہ بال بھی آتے ہیں اور سب زندہ ہو کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم فرما اللہ تو بڑا غالب ذات ہے, بڑی حکمت والی ذات ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک کمائی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, 1 روپیہ کیا ملے گا, اللہ 700 گنا عطا فرمائے گا, 700 گنا. اور مثال دی جیسے کاشتکار ایک دانہ زمین پہ ڈالتا ہے بشرطے کہ زمین بنجر نہ ہو اور بشرطے کہ وہ بیج بھی خراب نہ ہو. لقمہ حلال ہو میاں, لقمہ حلال ہو, حرام مال خرچ کر کے کوئی سخی نہیں بنا کرتا, حرام مال خرچ کر کے کوئی سخی نہیں بنا کرتا. جس طریقے سے بنجر زمین پہ بیج ڈالا جائے تو کاشت نہیں ہوا کرتی, اور جس طریقے سے مرا ہوا بیج ڈالا جائے تب بھی کاشت نہیں ہوا کرتی. اللہ نے مثال دی ہے بشرطیے کہ بیج بھی جاندار ہو, یعنی حلال مال ہو, اور زمین بھی ٹھیک ہو, زمین بھی زرخیز ہو, پھر اس میں بیج ڈالے تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلیں گے. ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کرتا ہے. ایسا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال بشرطیے کہ لقمہ حلال ہو, پیسہ روپیہ حلال ہو, صحیح زمین پہ اسے ڈالا گیا ہو, پھر اللہ رب العزت 100 پہ 700 دیتا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ بھی ادنا درجہ ہے, اخلاص بڑھیا ہے, اللہ کی رضا, صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے, زمین بھی بڑی سرخیز ہے اور پھر خرچ کیا تو پھر 700 والی گنتی نہیں ہے. اللہ اتنا دے گا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا دے گا, پھر اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر صدقہ اور خیرات کرنے والوں سے کہا اگر تم نے ریا کیا, دکھلاوا کیا, تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے چٹیل پتھر پر, سخت چٹان پر جہاں تھوڑی سی مٹی پڑی ہے اس پہ بیج ڈالا, ذرا سی بارش آئی بیج بھی گیا مٹی بھی گئی, فرمایا سب محنت اس کی ضائع ہو گئی. ایسے جو شخص ریاکاری میں دکھلاوے میں مال خرچ کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, سرمایہ بھی لگاتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا کر مت اپنا خرچ کرنا ضائع کرو, احسان مت جتلاؤ, بلکہ جو دے رہا ہے اسے اپنا محسن سمجھو کہ اس نے تمہارے لیے نیکیوں کا وہ ذریعہ بن گیا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر اسے سبز سیداب کھیت کی طرح اللہ پھل عطا فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا تم بھی گھٹیا مال نہیں لیتے, پھر اللہ کے راستے کے اندر بھی گھٹیا مال خرچ نہ کرو، بڑھیا مال خرچ کرو، چھپ کے کرو گے اللہ اسی بھی جانتا ہے، اخلاص کے ساتھ الاعلان کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا تمہارے خرچ کے بہترین مصارف، تمہارے خرچ کے بہترین مصارف احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون فی الارض، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین اور اللہ کے علم کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھی ہیں تمہارے مالوں کا بہترین مصرف ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے سود خور کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی شخص پر جن طاری ہو جائے دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ قبر سے اٹھے گا دیوانہ ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی یہ شخص سود کھایا کرتا تھا، اللہ سے اس نے جنگ کر رکھی تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور سود کے معاشی نقصان بھی ہیں اور روحانی نقصان بھی ہیں، ایسا آدمی بڑا مفاد پرست اور بخیل ہوا کرتا ہے، ریا اور دکھلاوے میں لاکھوں کروڑوں لگا دے گا لیکن اللہ کے دین کے لیے لگانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر فرمایا صدقات اور خیرات کی برکت ہے، اللہ مال کو بڑھا دیا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم سود لیا دیا کرتے تھے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. اور اگر نماز آئے تو پھر یاد رکھو اللہ سے جنگ ہوگی، اور جب بندہ اللہ سے جنگ کرتا ہے تو ہار بندے کی ہوا کرتی ہے. جب بندہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے تو میرے عزیزو ہار بندے کی ہوا کرتی ہے، کبھی دیر سے اور کبھی جلدی، کبھی دیر سے اور کبھی جلدی، مہلت ضرور ملتی ہے لیکن ڈھیل ضرور ملتی ہے لیکن اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے. فرمایا باز آ جاؤ اس گناہ سے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا تذکرہ ہے، ایک دن آنے والا ہے ساری نیکی اور بدی سامنے آ جائے گی. اور پھر فرمایا جب تم معاملات کرو تو دستاویز بنا لیا کرو، اسے تحریر کر لیا کرو تاکہ بعد میں باہمی اختلاف نہ ہو اور آپس میں اختلاف اور باہمی جھگڑا نہ ہو، دستاویز بنا کے اپنے معاملات کر لیا کرو. اور کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو اس کی گواہی دو، اور اسلامی معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گواہوں کو پورا تحفظ ملے اور ان کی عزت جان مال محفوظ ہو، تب انصاف معاشرے کے اندر قائم ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمانیات کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان کی دعا کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم برداشت بھی نہ کر سکیں، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر کر دینا، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرمانا. پھر سورہ آل عمران کا تذکرہ ہے جس میں حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے خاندان کا تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں اللہ کی توحید ہے. پھر ایک عیسائیوں کا وفد، عیسائیوں کا نجران سے وفد آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر بحث مباحثہ کرنے لگا، اور حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت، خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا. اللہ رب العزت نے پھر آیتیں بھیجی، فرمایا قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم ہے جن کا مضمون مفہوم بالکل واضح ہے، کچھ متشابہات ہیں جس کے اندر آیت اللہ، روح اللہ اس قسم کے الفاظ ہیں، لیکن جو بے دین ہوتا ہے اور جس کے دماغ کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ متشابہات کو ذریعہ بنا کر گمراہی پھیلایا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے بدر کا تذکرہ فرمایا، کس طرح اللہ نے چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب فرمایا، اور فرمایا بہت ساری دنیا کی چیزیں لوگوں کو بڑی خوش نما لگتی ہیں، اور جس میں بیوی بچے اور مال و دولت اور گھوڑے اور سواریاں بڑی خوش، اور سونے اور چاندی بڑی خوش نما لگتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو نیکی کی زندگی لے کے آئے گا اور تقوی کی زندگی آئے گا، وہاں کے محلات اور وہاں کی چیزیں اس سے کئی درجہ بہتر ہیں. پھر اللہ کے نیک بندے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی صفات ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچائی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے مقبول بندوں کی نشان ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانی زندگی کے لیے نظام حیات، زندگی کا دستور صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے. اور یہ یہود و نصارہ اگر یہ بھی اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پہ آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ پھیریں تو آپ کا کام اللہ کی بات پہنچا دینا ہے. پھر اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.